پیر 3 اگست کے سیربین کے ساتھ ماہبارہ سفتر کا سلام. پاکستان میں اقلیتوں کو تعلیم اور عبادتوں میں مشکلات. ایک رکن قومی اسمبلی ایک سماعتی کے حصول کے لیے 20 برس سے کوشاں.
علماء کرام نے بھی کہا, گورنمنٹ نے بھی کہا کہ یہ ہندو کمیونٹی کی پراپرٹی ہے. مزار آدمی کے ایک والد کی قبر ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی جوتوں سے جائے تو وہ برداشت نہیں, یہ تو ایک بزرگ ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مقدس مقامات کو حکومت فوری طور پر سیکیورٹی پلان مہیا کرے. پاکستان ہندو کونسل کے مطابق اس وقت پاکستان میں اقلیتوں کے 1400 مقدس مقامات ایسے ہیں جو عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان قدیم عبادت گاہوں میں یا تو خوراک کے گودام نظر آنے لگے ہیں یا انہیں جانوروں کے باڑوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تاہم پاکستان کے محکمہ اوقاف کے چیئرمین صدیق الفاروق نے اس معاملے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا,
نہیں, گرودوارے اور مندر تو نہ گودام کی صورت میں کسی کو دیے جا سکتے ہیں اور نہ کسی اور عبادت گاہ تو نہیں دی جاتی. البتہ عبادت گاہ کے ساتھ ملحقہ جو اراضی یا جائیدادیں ہیں وہ کرائے پہ ضرور دی جاتی ہیں, اور اسی انکم سے جو جس ایکٹ کے تحت, یہ ایک اسپیشل ایکٹ ہے 1975 کا جو پارلیمنٹ کا بنا ہوا ہے, اس کے تحت یہ ایویکیوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اپنا کام کر رہا ہے.
حکومت پاکستان نے سن 2007 کی ایجوکیشن پالیسی کے تحت فیصلہ کیا تھا کہ غیر مسلم طلباء کے لیے اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون متعارف کروایا جائے گا, لیکن اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ مذہبی اقلیتوں کے نمائندہ رکن قومی اسمبلی رمیش کمار وانکوانی کہتے ہیں,
کریسپانڈنگ شروع ہونے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے پہلی سے پانچویں تک کتاب تبدیل کر لیے ہیں, مگر آگے وہ کام وہاں پہ کام جاری ہے. پنجاب چیف منسٹر کے ساتھ آئی جی چیف سیکرٹری سارے تھے, وہاں پہ بھی جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک ٹیچرز ایسوسیشن کرسچن کمیونٹی ان سب کو بلایا تھا, وہ اسسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کام چل رہا ہے, مگر ابھی تک وہ کریکولم میں شامل نہیں ہوا ہے. بلوچستان میں بھی نہیں ہوا ہے, مگر وہاں پہ ہیٹ مٹیریل ایڈوکیشن میں اتنا نہیں ہے. ریلیجیس ایڈوکیشن والا بھی کام وہاں پہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. کے پی کے گورنمنٹ تو بالکل اتنی نیگیٹو ہے کہ وہاں پہ کوئی اس وقت کام نہیں ہو رہا ہے.
پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر کل متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تو حکمران جماعت اس کی مخالفت میں ووٹ دے گی. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیان دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام اس بارے میں اپنی قرارداد واپس لے لے گی. 5 ہفتے بند رہنے کے بعد یونان کے دارالحکومت ایتھنز کی اسٹاک مارکیٹ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. مارکیٹ آج دوبارہ کھلنے کے بعد کاروبار کے پہلے روز شیئرز کی قیمت تیزی سے گرتی رہی. یونان میں کیپٹل مارکیٹ کمیشن کے سربراہ کانسٹنٹائن بوٹوپولوس نے بی بی سی کو بتایا, ہمیں انتظار کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آج کے دن کے ختم ہونے کا, اور میں کہوں گا کہ حالات کے معمول پر آنے کے لیے مزید کچھ اور دن. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہوگا. ہمیں واضح طور پر تصویر دیکھنے کے لیے کچھ گھنٹوں اور کچھ دنوں کی ضرورت ہے. افغان طالبان نے اپنی شورا کے اجلاس کی ایک غیر معمولی ویڈیو جاری کی ہے جس میں تحریک طالبان کے سینکڑوں اراکین نئے سربراہ ملا اختر منصور سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ویڈیو ایسے وقت میں جاری ہوئی ہے جب ملا عمر کے خاندان والوں نے ان کی موت کے بعد افغان طالبان کی اس نئی عمارت کو مسترد کر دیا ہے اور شورا کا نیا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر افغانستان کی حکومت نے طالبان قیادت کے بحران پر پہلی بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کے ساتھ ویسے ہی معاملات طے کرے گا جیسے ملک موجود دوسری مسلح حزب اختلاف تنظیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. امریکی صدر باراک اوباما ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بقول ان کے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں. مزید بتائیں گی حمیرہ کمل.
ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے ترمیم شدہ منصوبے کلین پاور پلان کے تحت امریکی بجلی گھروں سے 15 سال کے اندر ایک تہائی تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کی جائے گی, جبکہ توانائی کے شعبے کے افراد نے اس منصوبے کی مخالفت کا عہد کیا ہے. ترمیم شدہ منصوبے کا مقصد بجلی گھروں سے سن 2005 کی سطح کے مقابلے میں سن 2030 تک کاربن کے اخراج میں 32% تک کمی کرنا ہے.
بھارت کی حکومت نے 6 دہائیوں بعد ملک کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں بسنے والے شدت پسند گروہ کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس معاہدے کو ان کی حکومت اور ناگالینڈ کی قومی سوشلسٹ کونسل کے لیے تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔ اس ریاست کی علیحدگی کے لیے جاری لڑائی میں گزشتہ کئی سالوں کے دوران 10,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ناگا گروپ کے ساتھ امن بات چیت قریباً 2 دہائیوں قبل شروع ہوئی تھی۔ یمن سے عدن کے فضائی اڈے کے قریب شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ رواں سال مارچ میں الاند نامی اس فضائی اڈے پر حوثی باغیوں نے قبضہ کیا تھا۔ تاہم حکومت کی حامی فورسز کا کہنا ہے کہ اب انہوں نے ایک بڑے حملے کا آغاز کیا ہے اور لڑائی جاری رہے گی۔ حکومت کے ان گروہوں کو سعودی اتحادی جنگی آپریشن کی حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی 6 سرخی ہیں۔ افغانستان متوازی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں۔ ہمارا بڑا موضوع ہے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تعلیم کے نصاب اور عبادتوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر ہم پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق ایک اہم معاملہ ان کی جائیدادوں اور خصوصاً ان کے مقدس مقامات کی حفاظت ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت مغربی پاکستان میں 15% ہندو رہ رہے تھے، لیکن 1998 میں آخری مردم شماری کے مطابق پاکستان میں ان کی تعداد کم ہو کر محض 1.6% رہ گئی، اور ماہرین کے مطابق اب ملک میں قدیم مندر اور گرجا گھر بھی تیزی سے غائب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والی ہندو اور مسیحی برادری کی جانب سے بے شمار شکایات ریکارڈ پر موجود ہیں، مگر کارروائی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ سنیے نامنگار نخبت ملک کی یہ رپورٹ جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
سیٹلمنٹ اتھارٹیز کے اسسٹنٹ سیٹلمنٹ کمشنر کے
مفتی افتخار الدین مجھے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ اس مکان کے حقیقی مالک ہیں۔ جہاں اس وقت بیٹھے وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس کے مالکانہ حقوق دے دیے تھے اور وہ اسے خالی کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس مکان کے عین بیچوں بیچ ہندوؤں کے ایک اہم مذہبی رہنما شری پرم ہنس جی مہاراج کی سمادھی موجود ہے۔ مجھے اس کی جانب جانے کا جب کوئی راستہ نہیں ملا تو افتخار الدین مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے۔
یہ سمادھی کی بیک سائیڈ ہے۔
ٹھیک۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ دیوار کھڑی کی ہے جہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا ہے؟
یہ دیوار تو جو ہے نا جی، جب 1970 میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم مالک ہو، اب مالک ہونے کی حیثیت میں جب وہ مجھ پر گر رہا ہو تو میں اس کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بلی بھی جو ہے نا اپنے لیے جگہ بناتی ہے۔
اور پھر اپنے گھر سے نکل کر بالکل بغل والے بند دروازے کو دیکھ کر بتایا،
یہ کرشن چند کی مکان کی انٹرنس تھی، یہ ہری چند کے مکان کی انٹرنس تھی، اور سمادھی جو ہے وہ ہری چند کے مکان میں واقع تھی۔
تو اب یہاں پہ کیا ہے؟
یہاں پر گھر ہے، یہاں پر بھی گھر ہے،
اور وہ سمادھی اس کے اندر ہی ہے۔
سمادھی کا کمرہ جو ہے اس کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔
پاکستان میں ہندو کونسل کے چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی رمیش وانکوانی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سمادھی کو واپس حاصل کرنے کے لیے قریباً 20 سال سے سیاسی اور سماجی عناصر سے لڑ رہے ہیں، مگر ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔
جب دورانی صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا، علماء کرام یہاں پہ جب آئے تھے فیصلے کے لیے انہوں نے بھی کہا، آج جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہندو کمیونٹی کی پراپرٹی ہے اور یہ ان کے حوالے کی جائے اور یہ بہت بڑی سمادھی ہے۔ کم سے کم ایک مزار آدمی کے ایک والد کی قبر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جوتوں سے جائے تو وہ برداشت نہیں۔ یہ تو ایک بزرگ ہے جو ایک ہستی ہے جس کے کروڑوں فالوورز ہیں۔
ٹیری میں واقع یہ محض ایک سمادھی یا مندر نہیں جو بند ہے، بلکہ پاکستان ہندو کونسل کے مطابق اس وقت پورے ملک میں 1400 عبادت گاہیں ایسی ہیں جہاں مذہبی اقلیتوں کو رسائی نہیں ہے۔
برے صغیر کے بٹوارے کے وقت مغربی پاکستان کے حصے میں 15% ہندو رہتے تھے۔ 1998 میں پاکستان میں کی گئی آخری مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد 50 سال میں کم ہوتے ہوتے 1.6% رہ گئی۔
میری ریسرچ اور جتنا
مذہبی اقلیتوں کے بارے میں کتاب کی مصنفہ اور تحقیق کار ریما عباسی کے نزدیک اس کی بڑی وجہ عدم تحفظ ہے.
لاہور جیسی جگہ جس نے اتنے ساری ہسٹری دیکھی ہے, وہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں ٹیمپلز اوور دی ایئرز ختم کر دیے گئے ہیں. تو یہ ساری جو جگہیں ہیں یہ بہت ویلیوبل ہیں کیونکہ اتنی پرانی ہے, وہاں سیٹلمنٹس ہیں, لوگ رہتے ہیں, دکانیں ہیں, اور صرف ایک مندر نہیں بنا ہوا یا ایک چرچ نہیں بنی ہوئی. تو اس میں لینڈ گرابنگ بھی ہے شامل ہے, اور اس میں آئی ڈی پیز جو آتے ہیں ان کو وہ بھی وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ فیئر سے یا ڈر کے یہ لوگ یہ جگہ چھوڑ دیں اور وہاں پہ وہ لوگ ان لوگوں کو رہنے کی جگہ مل جائے.
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 50 سالوں میں 90% ہندو ملک چھوڑ گئے, جس کی وجہ ان تنظیموں نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور مذہبی انتہا پسندی کو قرار دیا. مگر محکمہ اوقاف کی جانب سے دی جانے والی پجاری کی ملازمت کرنے والے پاکستانی شہری جے رام کہتے ہیں,
71 کے بعد تو ہمارا ہندو کلچر ہی ختم ہو گیا نا. یہاں ہندی سنسکرت پڑھانا, شاستروں کو, کتابوں کو پڑھنا, بچوں کو پڑھانا کہیں بھی نہیں ہے سندھ میں. ایجوکیشن کے حوالے سے سندھ نے بھی, ہم نے ایک بل پاس کروایا تھا سندھ اسمبلی میں کہ ہمیں نصب جو ہے ہمارا وہاں ہمیں ہندی کلچر دیا جائے, بیچ میں ایک ہندی کا ٹیچر رکھا جائے جو ہمارے بچوں کو پڑھے. یہ بڑی بہت بات تھی, مگر انہوں نے بل پاس نہیں کیا. جب وہ بل پاس نہیں ہوا تو ہم تو بس ایسے ہی نام کے مینورٹی کے رہ گئے, اور آنے والے وقت میں ہو سکے ہندو نہ رہے پاکستان میں.
پاکستان میں تاریخ کی نشانیاں بتاتی ہوئی یہ مقدس عبادت گاہیں جہاں کبھی مذہبی گیت گونجے ہوں گے, عقیدت میں شنکھ بجے ہوں گے, اور پوجا کی تھالی میں پھول بھی رکھے گئے ہوں گے. آج یہ تمام قدیم مقامات تیزی سے خوراک کے گوداموں اور جانوروں کے باڑوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں, اور مذہبی اقلیتوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان کم سے کم ان کے مقدس مقامات کو ایک مکمل سیکیورٹی پلان مہیا کرے. نخبت ملک, بی بی سی نیوز, کرک, خیبر پختونخوا.
اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے حکومت کا نقطہ نظر معلوم کرنا چاہا. ذرا دیر پہلے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے پاکستان ایواکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے سربراہ صدیق الفاروق سے بات کی, اور ان سے پہلا سوال یہی تھا کہ آخر ان کا ادارہ اقلیتوں کو تحفظ کا احساس دلانے میں کیوں ناکام ہے.
صدیق الفاروق صاحب, غیر مسلم اقلیتوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کی جائیدادوں اور خاص طور پر مقدس مقامات پر قبضے ہو رہے ہیں. ایویکیو ٹرسٹ بورڈ یا سرکاری محکمہ اوقاف انہیں احساس تحفظ دلانے میں کیوں ناکام ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں نگرانی نہیں ہے یا پوجا کرنے والے ہمارے اقلیتوں کے بھائی نہیں ہیں تو وہ تو لوگ یہاں مسجدوں پر بھی قبضے کر لیتے ہیں. لیکن میں جب سے آیا ہوں اور وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب نے جو مجھے ہدایت دی ہے, جو ویژن دیا ہے, اس کے مطابق میں نہ صرف مندروں اور گرودواروں کی بہت خدمت کر رہا ہوں بلکہ یاتریوں کی بھی خدمت کر رہا ہوں, اور جو خالی زمینیں اور پلاٹس ہیں ان کو ڈیولپ بھی کرنے جا رہا ہوں.
ایسی اطلاعات ہیں صدیق الفاروق صاحب کہ پاکستان کے محکمہ اوقاف نے پاکستان میں مسلمانوں کو دوسری مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہیں اور جائیدادیں گوداموں اور دیگر مقاصد کے لیے کرائے پر دینی شروع کر دی ہیں. کیا ایسا ہے؟
نہیں, گرودوارے اور مندر تو نہ گودام کی صورت میں کسی کو دیے جا سکتے ہیں اور نہ کسی اور عبادت گاہ تو نہیں دی جاتی. البتہ عبادت گاہ کے ساتھ ملحقہ جو اراضی یا جائیدادیں ہیں وہ کرائے پہ ضرور دی جاتی ہیں.
اچھا, دارالحکومت اسلام آباد میں ہندوؤں کی آبادی 1000 کے قریب ہے, اور انہیں اپنی مذہبی رسومات کے لیے راولپنڈی کے اکلوتے کھلے ہوئے مندر میں جانا پڑتا ہے. اسلام آباد میں مندر ہونے کے باوجود اسے ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں کھول دیا جاتا؟
یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کون سا مندر ہے اور ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں کھولا گیا, لیکن میں سید پور گیا ہوں, میں نے وہاں مندر دیکھا ہے کوئی ایک مہینہ پہلے.
سید پور کے علاقے میں ہے یہ مندر جہاں اب ماڈرن فوڈ سٹریٹ بن چکی ہے.
نہیں جناب, وہاں اگر کوئی جائے, میں تو دیکھ کے آیا ہوں, وہ تو کھلا ہے.
مندر کو ایز اے ٹورسٹ اٹریکشن استعمال کیا جا رہا ہے, جہاں ایسے تمام نشان مٹا دیے گئے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہاں مندر تھا اور اس کے اندر اسلام آباد کے بننے سے پہلے اور بعد کی تصاویر نمائش کے لیے لگا دی گئی ہیں.
میں یہ عرض کروں کہ وہ مندر اپنی پوری شان سے موجود ہے، اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. اگر وہاں کچھ ہندوؤں کا مسئلہ ہے تو مجھے ملے، میں بی بی سی کے ذریعے شفیع نقی جامی صاحب کے اس پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں انہیں عبادت کا، پوجا پاٹھ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ مجھے ملے، میں انشاءاللہ حل کروا دوں گا ان ون ویک.
پاکستان ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے سربراہ صدیق الفاروق، جن سے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی بات کر رہے تھے. بات ہو رہی تھی اقلیتوں کے تحفظ کی، تو یہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی. صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات سے ایک اور ہندو تاجر کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی ہے. لاپتہ ہونے والے ہندو تاجر راجیش کمار کو گزشتہ شب نامعلوم افراد نے فون کیا کہ وہ آئیں اور کچھ عرصے قبل لاپتہ ہونے والے اپنے بھائی کو لے جائیں، مگر بعد میں وہ خود بھی لاپتہ ہو گئے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کلات میں ایک پولیس اہلکار نے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے تاجر راجیش کمار کی گمشدگی کی تصدیق کی. اہلکار نے بتایا کہ راجیش کمار گزشتہ شب سے لاپتہ ہیں. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ تعال ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. سرکاری حکام کو راجیش کمار کے رشتے داروں کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں ان کے مطابق انہیں گزشتہ شب بعض نامعلوم افراد کا فون آیا. فون کرنے والوں نے ان کو بتایا کہ وہ آئیں اور پہلے سے لاپتہ اپنے بھائی دیپک کمار کو لے جائیں. راجیش کمار خوش ہو کر بھائی کو لینے گئے، لیکن تاحال خود بھی واپس نہیں آئے. راجیش کمار کا چھوٹا بھائی دیپک کمار گزشتہ ماہ 9 تاریخ کو لاپتہ ہوا تھا. تاحال دیپک کمار کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ان کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا ہے یا اس کی گمشدگی کے محرکات کچھ اور ہیں. ان دونوں بھائیوں کی گمشدگی سے قبل سرجیت نامی ہندو بھی کلات سے لاپتہ ہوا تھا. سرجیت کی رہائی 3 ماہ بعد عمل میں آئی تھی. ان واقعات کے باعث ہندو برادری میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. بلوچستان میں اقلیتیں، بالخصوص ہندو برادری کے لوگ سب سے زیادہ محفوظ تھے، لیکن حالات کی خرابی، بالخصوص سن 2007 کے بعد ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اغوا کیا گیا. ان میں سے زیادہ تر کو تاوان کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
صوبہ سندھ کی ایک ہندو خاتون 2008 میں اغوا ہوئی اور چند ماہ پہلے اغوا کاروں کے نرغے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی. آج کل روپوشی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کوششوں میں ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں جنہوں نے انہیں 7 برسوں تک یرغمال بنائے رکھا. حیدرآباد سے صحافی علی حسن نے ان خاتون سے ٹیلی فون پر بات کی اور یہ رپورٹ ہمیں بھیجی.
خاتون اپنی کہانی خود سناتی ہیں.
نہیں، میرا اصل نام جو ہے ایمی ہے اور میں رہائش ہماری کٹا کی ہے.
وہ دنیا میں تنہا ہیں.
بھاگ کے جو میں آئی ہوں اپنا دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. میرا نیا ابو ہے نہ میرے یہاں کوئی گھر تھا. جو کچے ہمارے گھر سے کچی آبادی ختم ہو گئی، پکے گھر بنے ہوئے یہاں. میں نے جب پوچھا، امی تو میری فوت ہو گئی تھی، اس کو فالج ہوا تھا، وہ ہمارے وہاں رہتے تھے، ان دنوں میں فوت ہو گئی تھی. پھر ایک بہن تھی جو وہ بھی فوت ہو گئی تھی، وہ بھی بیمار رہتی تھی.
انہیں اغوا کیا گیا اور پھر شہر شہر گھمایا گیا.
یہ 2008 کی بات کر رہے ہیں جی. اس نے کہا میں شادی کر جاتا ہوں. میں نے کہا میں نے ابھی کوئی شادی کا بات نہیں کرنی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان کو لے کے آتا ہوں، چاچا ہے میرا اور اپنے والد ہے، اس کو لے کے آیا گاڑی میں. وہ ہے کھٹا میں، کھٹا میں لے کے آیا. انہوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا لیا. گاڑی میں بٹھا کے اور جو ہے نا مجھے اپنے گاؤں لے گئے. اکول سے آگے گاؤں ہے اور وہاں مجھے 20 دن تک جو ہے نا انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا. مجھے جو ہے نا تشدد کر کے مارتے بھی تھے، نشہ بھی دیتے تھے مجھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے 20 دن کے بعد انہوں نے مجھے نشہ دے کے اور نواب شاہ مجھے لے گئے. یا وہاں پہ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. اس کے بعد پیپر لے کے آئے. پیپر کے بعد مجھے کہنے لگے اس میں انگوٹھا لگاؤ. پھر انہوں نے زبردستی میرے سے انگوٹھا لگوایا، میرا ہاتھ پکڑ کے اور کہنے لگے آج سے تمہارا نام جو ہے نا یہ رخسانہ کا نام ہے اور یہ ہے جو کیا کہتے ہیں تمہارا نکاح ہو گیا جاوید. اسی دن جو ہے نا وہ رات کو جاوید آیا، وہ میرے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا. پھر وہ کچھ لوگ بھی لے کے آتا تھا جو پیسے لیتے تھے انہوں سے.
کامیاب فرار کے بعد وہ پولیس سے رجوع کرتی رہی، لیکن پولیس والے الٹا ان پر ہنستے رہے.
ضیاء صاحب والوں نے مجھے لیٹر دیا تھا نکال کے میڈم نے، تو وہ لیٹر لے کے ڈائریکٹ ایس ایچ او کے پاس گئی تھی. ایس ایچ او یہاں چھٹا والا تھا، اس کے پاس گئی. اس نے بولا یہ ہمارا کیس نہیں، یہ کیس پاکو کا ہے. دوسرے دن جو ہے میں ساکرو گئی ہوں، تو وہاں پہ وہاں بھی یہی کام ہوا. مجھے 2 گھنٹے بٹھا کے رکھے. کافی وہاں پہ جو یہ تھے سپاہی وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے. جس کا نام تھا اس کا उनको बोला तो वो कहने लगे थे बस कभी किसी ने इस तरफ लात मारी कभी किसी ने इस तरफ लात मारी, मगर इंसाफ तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है।
गैर सरकारी तंजीम मददगार में काम करने वाली खातून निगह से जब मैंने मालूम किया कि आपने एमी को बेसहारा क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं पुलिस के मामलात में इसकी मदद कर रही हैं, वो कहने लगी
अब पुलिस के तरफ से हमें बिल्कुल मायूसी हो चुकी थी। हमने इसकी बात आगे मिनिस्ट्री तक पहुंचाई, जब मिनिस्ट्री से भी हमें कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन हमें इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कंडक्ट करानी पड़ी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए जिसके बाद ये सारे एक्शन उठे, ह्यूमन राइट्स से भी कॉल आ गई, ये सारे मीडिया भी अब इसको कवरेज दे रही है, मीडिया वाले भी इन्वॉल्व हो गए इसकी FIR लॉन्च करवाने में। अब बताएं सर हमने इसको कहां पे और कौन से स्टेप पे छोड़ा है।
एक एमी ही नहीं, पाकिस्तान में गरीब बेसहारा और वसाइल से महरूम लोगों के लिए ख्वाह वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हों, इंसाफ का हुसूल नामुमकिन सा काम बनकर रह गया है।
हैदराबाद से ये अली हसन थे। पाकिस्तान में ही अकलियती बिरादरी की एक और बच्ची की कहानी जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। अब भारत की वजारत खारजा ने पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन को ये हिदायत भेजी है कि वो कराची में इस लड़की से राबता करें जिसके बारे में ये ख्याल है कि वो भारतीय रियासत झारखंड से है। ये लड़की 2004 में कराची के एडी सेंटर पहुंची थी जब उसकी उम्र लगभग 11 बरस थी। सुन सकती है और ना बोल सकती है, हाँ अलबत्ता अपनी डायरी में कोई जबान लिखती है जो पाकिस्तान में कोई समझ भी नहीं पा रहा। कराची में नामानिगार शाजिब जिलानी ने ईदी तंजीम के तर्जुमान फैसल ईदी से इस बच्चे के बारे में पूछा।
फैसल ईदी साहब, इस वक्त हम मीठागढ़ में हैं, आपका ईदी सेंटर है जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ उनका आप ख्याल रखते हैं। ये बताएं कि ये गीता आपके पास कब आई, क्या उम्र थी उस वक्त उसकी?
जब ये आई थी तो इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष के करीब थी और ये है 2003-2004 की बात। और पाकिस्तान के जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने हमारे हवाले किया था इंसानी हमदर्दी के नाते कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गई है, अगर हम इसको अदालती चक्रों में डालेंगे तो ये जेल में सारी ज़िंदगी पड़ी रहेगी, तो आप इसको जो है वो कॉन्सुलेट से रابطہ करें या इंडियन गवर्नमेंट से रابطہ करें, जैसे भी करें जो है वो इसको आसानी से फिर निकाल दें, क्योंकि ये बेचारी गूंगी बेरी है, ना बोल सकती है ना समझ सकती है, छोटी मासूम बच्ची है। फिर जो है वो हम मुसलसल फिर रابطے करते रहे, हमने कई दफ़ा जो है वो इनको लिखा और फिर आखिर फिर 2013 में जब ये अखबारात में उठा मामला तो फिर इसको इंडियन एम्बेसी से कोई नुमाइंदा आया था देखने के लिए, उसने कहा कि ये इसके पास क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कुछ भी नहीं है, हम अगर इंडिया इसको ले जाएंगे तो इसको जेल में डालना पड़ेगा। फिर वो दिन है और आज का दिन है, इंडियन एम्बेसी से कोई रابطہ नहीं हुआ।
अब ये जो फिल्म आई है आज इंडियन बजरंगी भाई जी, तो उसके बाद क्या इनके केस में दिलचस्पी बढ़ी है? फिर
देखिए मुख्तलिफ इंडिया के वफद आते रहे यहाँ पे, जिनको हम इनसे मिलाते थे वो इंटरेस्ट लेते थे, पूरे इसकी तस्वीरें ले जाते थे, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे, इसकी किताबें ले जाते थे जो इसकी हाथ की लिखी भी होती थी, इंस्पायर्ड होते थे इसकी जो है स्टोरी से। फिर ये स्टोरी यहाँ से चोरी हुई और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सरमायादारों ने इसकी फिल्म बना के पैसे कमाए, लेकिन इसको क्रेडिट भी नहीं दिया और ना ही इसकी मदद की या हमारी मदद की इसकी घर वालों को ढूंढने के लिए।
लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये जो फिल्म है ये गीता की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, हो सकता है ऐसे कई और बच्चे बच्चियां हों जो बॉर्डर के इस पार आ जाते हैं, गुम हो जाते हैं?
अगर हैं तो बताएं कौन है, अब तो पूरी इंडिया में पूरे पाकिस्तान में ये इशू उठा हुआ है, आप बताएं कौन है कोई और इस तरह का कैरेक्टर हो। तो
ये बताएं कि ये सब पता कैसे चला कि ये असल में पाकिस्तान कैसे आ गई?
ये देखें इंडिया का हमेशा बताती थी कि मैं आई हूँ, मुझे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और फिर यहाँ पे लाया गया, इससे पूछें आप तो ये इशारों में बाकायदा बताती है।
ये क्या है?
ये इसने राइटिंग में कुछ लिखा है अपनी लैंग्वेज के अंदर,
ये क्या? हिंदी है।
अब ये देखें मैंने मुख्तलिफ वफद जो इंडिया के आते रहे हैं पिछले कई सालों से, हम उनको ये लैंग्वेज दिखाते थे तो कहते हैं ये हिंदी नहीं है, हिंदी से मिलती जुलती कोई लैंग्वेज है। थोड़ी देर पहले हमने जब फेसबुक पे इसको ट्रेस करने के लिए, इसके घर वालों को ढूंढने के लिए पेज हमने, मेरे बेटे ने साद ईदी ने जो है वो बनाया, तो इंडिया की झारखंड की एक स्टेट के सहाफ़ी औरत है केली, उसने हमसे रابطہ किया कि ये लैंग्वेज जो है वो झारखंड साउथ में, इंडिया के झारखंड के साउथ में एक लैंग्वेज है उससे मिलती जुलती लैंग्वेज है मंदराई।
तो अब आपके ख्याल में नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब आपसे इंडियन
नेक्स्ट स्टेप? आज ही अभी एक डेढ़ घंटे पहले इंडियन हाई कमीशन से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि हम एक दो दिन में आपसे मिलना चाहते हैं, इससे गीता से मिलना चाहते हैं और वो आएंगे, हम मिलेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए।
ये हमारे साथी शाजिब जिलानी ईदी तंजीम के तर्जुमान फैसल ईदी से بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی اقلیتوں کو کچھ مشکلات درپیش ہیں, مثلاً یہ کہ تعلیم کے نصاب میں انہیں کیا مشکلات ہیں, ان کی کیا شکایات ہیں. اس کا ایک تفصیلی ذکر پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن آئیے یہاں تھوڑی سی ایک نظر ڈالیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, جس کی شہ سرخی یہ ہے اس وقت کہ پاکستان کسی متوازی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرے گا. طالبان رہنما ملا محمد عمر کی ہلاکت کے بعد تحریک کی قیادت کے معاملے پر پیدا ہونے والے اختلافات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات افغان حکومت نے کہی ہے کہ وہ ملک میں کوئی بھی متوازی سیاسی ڈھانچہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. افغانستان کے صدارتی محل سے جاری ہونے والے بیان میں متوازی حکومت کی بات واضح طور پر طالبان کی امارت اسلامیہ یعنی افغانستان کی طرف سے تھا. یہ تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکیل.
انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر ڈوپنگ کے تازہ ترین الزامات ثابت ہو گئے تو ایسے تمام ایتھلیٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ایک برطانوی اخبار کے مطابق 2001 سے 2012 کے درمیان اولمپکس اور بین الاقوامی مقابلوں میں تمغے جیتنے والے ایک تہائی ایتھلیٹس نے محدود منشیات یا پھر کارکردگی میں اضافہ کرنے والی ادویات کا استعمال کیا تھا. بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان ڈھاکہ میں دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. میچ کے آخری دن بارش نہیں ہوئی لیکن آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے سبب میچ ممکن نہ ہو سکا. اس میچ میں صرف ایک دن کا کھیل ممکن ہو سکا جس میں بنگلہ دیش نے 8 وکٹوں پر 246 رنز بنائے تھے. اس طرح دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی برابر رہی. زمبابوے اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ہرارے میں کھیلا جائے گا. اسی میدان میں گزشتہ روز کھیلے گئے پہلے میچ میں زمبابوے نے 304 رنز کا ہدف عبور کر کے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. کمیونٹی شیلڈ سے انگلش فٹ بال سیزن کا آغاز ہو چکا اور ایف اے کپ کی فاتح آرسنل نے پریمیئر لیگ چیمپئن چیلسی کو ایک گول سے ہرا دیا. انگلش پریمیئر لیگ 8 اگست سے شروع ہوگی. پہلا میچ مینچسٹر یونائیٹڈ اور ٹاٹنہم کے درمیان کھیلا جائے گا. سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا نے اپنے ملک کی فرسٹ کلاس کرکٹ کے ڈھانچے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی طور بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی تیاری کے لیے مناسب نہیں. سنگاکارا کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے 17 سال پہلے کرکٹ شروع کی تھی تو اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ آج کے مقابلے میں بہت سخت تھی. انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ سری لنکن اسکول کرکٹ پر بہت زیادہ توجہ دینے کے بجائے اب فرسٹ کلاس کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے. ٹینس کی خواتین عالمی رینکنگ میں سرینا ولیمز بدستور پہلے نمبر پر ہیں, ماریا شرپووا کا نمبر دوسرا ہے. روس میں ہونے والی عالمی سوئمنگ چیمپئن شپ میں امریکہ کی 18 سالہ کیٹی لیڈیکی نے 1500 میٹر فری اسٹائل میں اپنا ہی عالمی ریکارڈ بہتر بنا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سامعین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کافی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھی صبا اعتزاز اور ریاض سہیل پنجاب اور سندھ میں اس وقت موجود ہیں خود یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. یہ آگے آنے کو ہے, لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں.
پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مقدس مقامات کو حکومت فوری طور پر سیکیورٹی پلان مہیا کرے. پاکستان ہندو کونسل کے مطابق اس وقت پاکستان میں اقلیتوں کے 1400 مقدس مقامات ایسے ہیں جو عدم تحفظ کا شکار ہیں. پانچ ہفتے بند رہنے کے بعد یونان کی دارالحکومت ایتھنز کی اسٹاک مارکیٹ آج دوبارہ کھل گئی، تاہم پہلے روز شیئرز کی قیمتیں تیزی سے گرتی رہیں۔ افغان طالبان نے اپنی شورا کے اجلاس کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تحریک کے سینکڑوں اراکین نئے سربراہ ملا اختر منصور سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر افغان حکومت نے طالبان قیادت کے بحران پر پہلی بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان متوازی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر باراک اوباما ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بقول ان کے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھی نخبت ملک۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں جاری ہے، اور ہم آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج پروگرام کا ہمارا بڑا موضوع ہے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تعلیم کے نصاب اور عبادتوں کی ادائیگی میں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے مقدس مقامات میں کے حصول کے سلسلے میں اور ان کے بارے میں اور بھی جو شکایات ہیں اقلیتوں کی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اب ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کے نصاب کے سلسلے میں اقلیتوں کو کیا شکایات ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں طالب علموں کو لازمی مضمون اسلامیات میں اپنے ہی مذاہب سے متعلق تعصبانہ مواد پڑھایا جا رہا ہے، جس پر ایک لمبے عرصے سے ملک کی اقلیتی برادری اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھی شمائلہ خان خصوصی طور پر چولستان گئیں۔ سنیے ان کی یہ رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے غار حرا میں خلوت نشینی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور بری عادات دیکھ کر غم زدہ رہتے تھے۔
یہ صحرائے چولستان میں ایک ہندو کمیونٹی اسکول کی تیسری جماعت کی ایک سوتی جھلک ہے، جہاں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔
کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ یہ غار جبل نور میں
اسکول کے واحد استاد سمیت زیر تعلیم تمام بچوں کا تعلق ہندو برادری سے ہے۔ یہاں نرسری سے تیسری جماعت میں کل 47 بچے زیر تعلیم ہیں۔ صحرائے چولستان کی شدید گرمی اور مرکزی اسکول فاصلے پر ہونے کی وجہ سے مقامی انتظامیہ کی مدد سے اس علاقے کے 16-17 ہندو خاندانوں کے بچوں کے لیے قریب ہی ایک کمیونٹی اسکول کھولا گیا۔ ان میں سے ایک خاندان کے سربراہ آدت رام کو اعتراض ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی مذہبی تعلیمات کے بجائے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے۔
جو کچھ ہیں تو ان پڑھ، پر جو کچھ سنی سنی ہمارے ہردے میں ہے وہ بتاتے
ہیں۔ ویسے ہم ہیں تو ان پڑھ، لیکن جو کچھ ہم نے سنا اپنی ویدوں میں ہم وہ بتاتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہو جائے اور مذہبی تعلیم کی بنیاد بن جائے۔
جو بھی سارا مذہب کیا ہے، اصا کیا لوگ ہیں، اصا کیا کرنا ہے،
ہمارا مذہب کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں اور اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ہم ہندو ہیں تو ہم کو ہندی پڑھائی جائے، گیتا پڑھائی جائے، شاستر پڑھائے جائیں، گرنتھ پڑھائے جائے،
تو سب کو ہندی پڑھایا جائے، بھگوت گیتا پڑھائی جائے، شاستر پڑھایا جائے، گرنتھ پڑھایا جائے۔
میں نے اس اسکول کے بچوں سے بات کر کے جاننا چاہا کہ آیا انہیں اس مضمون کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، لیکن جواب میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ ملا۔ البتہ انہی طالب علموں نے بہت ہی جوش سے مجھے اپنے بھجن گا کے سنائے۔
اوم بھوربھوا سواتات سویتور ورنیم برگو دیوش۔
اس کمیونٹی اسکول میں تمام طالب علموں کے غیر مسلم ہونے کے باوجود اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پر آخر کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ وجوہات بتاتے ہوئے استاد ارجن رام نے مختلف توجیحات پیش کی۔
اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی پہلے پڑھ کے آئے ہیں نا، تو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں بہت یعنی کہ جو چیزیں اہم ہیں، جیسے کچھ آیات ہو گئیں، جیسے بسم اللہ یا تعوذ ہو گیا یا اس طرح کی جو چیزیں ہم پڑھ کے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور موسٹلی ان کا ترجمہ اور اردو میں جو لکھا ہوا ہے اسلامی وہ پڑھا رہے ہیں۔
آپ سے بچے سوال کرتے ہیں کہ ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور آپ ان کو اسلامیات پڑھا رہے ہیں؟
جی جی، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو یہ ہمارا سلیبس میں یہ لازمی ہے نا، نصاب کا حصہ ہے، لازمی ہے۔ یہ بیسیکلی علم ہی ہے نا، تو لینگویج ایک عربی لینگویج ہے، تو اس میں بیسیکلی جو اسلام کا یا جو بھی امن کا پیغام دے رہا ہے تو وہی ہے۔ اگر اس ان بچوں کے لیے اسلامت کی جگہ ایک وہ کوتی اخلاقیات اگر وہ پڑھائی جائے تو وہ بیسٹ ہوگی ہمارے لیے بھی اور بچوں کے لیے۔
واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے سن 2007 میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں ہدایات دی گئی تھیں کہ ملک میں تمام غیر مسلم طالب علموں کو اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون پڑھایا جائے اور اس سلسلے میں اخلاقیات کا نصاب ترتیب دینے کے علاوہ اسے پڑھانے کے لیے استاد بھرتی کیے جائیں، لیکن آج تک ان ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، چولستان۔
اور جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ حکومت نے سالوں پہلے مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والی طالب علموں کے لیے اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون متعارف کروانے کے احکامات دیے، لیکن اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کی تنظیم آل پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن کو اخلاقیات کے مضمون میں شامل مواد پر اعتراض ہے۔ شمائلہ خان نے اساتذہ کی اس تنظیم کی صدر انجم جیمز پال سے بات کی۔
گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات لازمی ہے اور مائنورٹیز کے لیے اخلاقیات کا مضمون لازمی ہے۔
تو کیا وہ امپلیمنٹ ہو پایا؟
اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایتھکس کا مضمون ہوگا اور اس کے لیے اسپیشل ٹیچر جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہوگی، لیکن 2007 سے لے کر آج تک نہ تو اس کی کتابیں آئیں گی مکمل طور پر اور نہ ہی کسی بھی ٹیچر کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے۔
مکمل طور پر اخلاقیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ ابھی متعارف نہیں کروایا جا سکا، کیا کچھ کتابیں ہیں جو تیار کر لی گئی ہیں؟
ہاں جی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابیں شائع کر دی ہیں، لیکن اکثریتی مذہب کا بچہ جو ہے وہ تیسری جماعت کے پہلے چیپٹر میں کیا پڑھتا ہے اور جو مائنورٹی کا بچہ ہے اس کے لیے کیا ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں جو ایک مسلمان بچہ ہے اس کے لیے ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن ہے، اور جو تیسری جماعت میں ایتھکس کا بچہ ہے اس کو ارتقائی مذاہب کا تصور جو ہے یہ پڑھایا جائے گا، قدرتی مذاہب کی پوجا، آسمانی دیوتا کا کام، زمین کی دیوی اور دیوتا، دیوی دیوتاؤں کے قصے، شکار کی دیوی اٹلانٹا، فصل کی بوائی اور کٹائی کا دیوتا تموز، بابل کے قصے کہانیاں، اور اس کے علاوہ اینیمزم یعنی کہ اشیاء میں روح کی موجودگی، جادو کا زمانہ، اشیاء پرستی جسے ہم توتمزم کہتے ہیں، من گھڑت داستانیں، ٹیبل مائتھولوجی، متھ اور زیوس وغیرہ، اور مگر مچھ دیوتا جو ہے یہ ہے مائنورٹی کے بچے کے لیے پہلا چیپٹر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک کرسچن بچہ ہے، ہندو بچہ ہے، سکھ بچہ ہے، ایک پارسی بچہ ہے، اس کے لیے اس چیپٹر میں کیا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا جو مضمون ہے یہ ہمارے بچوں کو ان کے مذہب سے بے راہ روی کی طرف لے جانے کا سبب بن گیا۔ مسیحیت اور اسلام کے درمیان بنیادی فرق جو ہے دیٹ از دا سیکریفائس آف دی ابراہیم سن، تو یہاں جو ہے ابراہیم کے بڑے بیٹے کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہے۔ کرسچن بچہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں تو پڑھتا ہے کہ اسحاق کی قربانی، اور جو اخلاقیات کا مضمون جو اسی کے لیے لکھا گیا ہے اس میں اس کو اسماعیل کی قربانی جو ہے یہ پڑھنا پڑ رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کنٹروورشل کانٹینٹس ہیں جو مذاہب کے درمیان چکلچ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔
جب یہ ترتیب دیا جا رہا تھا تو اس میں کون لوگ شامل تھے؟ آپ لوگوں سے کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی؟
تین کرسچن شامل کیے گئے تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی شامل تھے، پارسی بھی تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایجوکیشنسٹ نہیں تھا۔ جو لوگ ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں جب ان کے بغیر کسی کو شامل کیا جائے گا، اور جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے ہی شامل کیا گیا، تو ہم سے زیادہ کنسلٹیشن نہیں لی گئی۔ تو یہ ایک زبردستی ہے، یہ سبجیکٹ ہیز بین امپوزڈ آن دا مائنورٹی اسٹوڈینٹس، اور ابھی جو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کہ جو ہمارا یہ ایک مسلسل احتجاج تھا کہ ہم ایتھکس کو نہیں پڑھنا چاہتے، تو ابھی اس کو ایک نیا نام دینے لگے ہیں، مطالعہ ادھیان۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسٹڈی آف ریلیجنز یہ بھی سبجیکٹ صرف اقلیتی طلبا کے لیے ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے یہ آئین سے انحراف کے مقابلے، ہمارے ہر بچے کو جو اسکول میں داخل لیتا ہے اسے تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کو اساتذہ بھی کرتے ہیں، اس کے کلاس فیلوز جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ اکٹوبر ٹیکس میں ایک کرسچن بچی تھی، اس پر وائٹ بورڈ پر کوئی اسلامی بات لکھی ہوئی تھی، تو اس نے ویسے اس کو مٹایا کیونکہ نئی کلاس آ رہی تھی، تو اس کو اس کی ٹیچر نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کی اتنی زیادہ بے حرمتی کی تو انہیں مذہب کا جو ہے اس پر الزام لگنے والا تھا. بہت زیادہ ہم نے پھر اس کو ڈیفینڈ کیا, تو اس طریقے سے اس بچی کی جان بچی. یہ باتیں جو ہے اگر جس مذہب کے بچوں کے لیے اگر انہیں تک محدود ہوں گی تو پھر اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے. یہ بھی تجویز دیا ہے اگر آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اس مذہب سے متعلقہ کتاب میں ڈالی جائے, یہ نہیں کہ اس کو آپ ہر مضمون میں لے کر آئیں.
انجم صاحب, اس کام میں اتنی سست روی, لاپرواہی, وجہ کیا ہے؟
حکومت کو تو اس سلسلے میں بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو 26 دسمبر کو پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان صاحب کو بھی, تو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے تو اس میں کیونکہ واضح طور پر کہا گیا ہے جو بھی ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی چیزیں ہیں, لٹریچر ہے اور ریلیجیس پرسیکیوشن جو جس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں, ان کے خلاف اقدام جو ہے اٹھائے جائیں. نیشنل ایکشن پلان پر صحیح طریقے پر عمل کرنا ہے تو پھر جتنے بھی تعصبات ہیں ان سب کو ختم کرنا ہوگا.
یہ تھے آل پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر انجم جیمز پال. ان کا مطالبہ ہے کہ ہر طالب علم کو صرف اس کے مذہب سے متعلق کتاب پڑھائی جائے. ان کا مطالبہ اپنی جگہ, لیکن حکومت نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت اپنے فیصلے یعنی اخلاقیات کے مضمون کو متعارف کروانے کے سلسلے میں اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہماری ساتھی شمائلہ خان نے یہی سوال مذہبی اقلیتوں کے نمائندہ رکن قومی اسمبلی رمیش کمار واکوانی سے کیا.
سپریم کورٹ کا جب ڈیٹیل ڈیسیشن آ گیا تھا 19 جون کو تو آٹومیٹک ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, مگر چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے عمل ہوگا. میں نے کہا سر اب چاروں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلائیں آپ, تب کام ہوگا. 13 جنوری کو جب چاروں چیف سیکرٹری آئی جی آئے ہیں, اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان کو پابند کیا کہ آپ ہر مہینے ڈاکٹر رمیش کے ساتھ میٹنگ کریں اور جو میرا ڈیسیشن ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو. کریسپانڈنگ شروع ہونے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے پہلی سے پانچویں تک کتاب تبدیل کر لیے ہیں, مگر آگے کام جاری ہے. پنجاب چیف منسٹر کے ساتھ آئی جی چیف سیکرٹری سارے تھے, وہاں پہ بھی جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک ٹیچرز ایسوسیشن کرسچن کمیونٹی ان سب کو بلایا تھا, وہ اسسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ کام چل رہا ہے مگر ابھی تک وہ کریکولم میں شامل نہیں ہوا ہے. بلوچستان میں بھی نہیں ہوا ہے مگر وہاں پہ ہیٹ مٹیریل ایڈوکیشن میں اتنا نہیں ہے. ریلیجیس ایڈوکیشن والا بھی کام وہاں پہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. کے پی کے گورنمنٹ تو بالکل اتنی نیگیٹو ہے کہ وہاں پہ کوئی اس وقت کام نہیں ہو رہا ہے.
آل پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن کو اعتراض ہے کہ ایتھکس کی کتاب میں مختلف مذاہب کی تعلیمات اکٹھا کر دی گئی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا انتہائی مشکل ہوگا, اور اس میں انہوں نے کئی دیگر اور مسائل کی نشاندہی کی ہے.
دیکھیں جو کریکولم ہے اس کے اندر کوئی ریلیجیس بات نہیں ہونی چاہیے. ریلیجیس ایڈوکیشن ہے وہ سیپریٹ بک ہے, وہ کسی اور مذہب والے کو زبردستی نہیں پڑھانی چاہیے. یہی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا جس کے اوپر میں عمل کرا رہا ہوں.
کتاب آپ نے تیار کروا لی اور اگر امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ٹیچرز کی کتنی استعداد ہے, کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟
جہاں پہ بھی 10 بچے ہیں مائنورٹی کے وہاں پہ ہم ان کو ٹیچر پرووائڈ کریں گے, جہاں پہ 10 بچے نہیں ہوں گے وہاں پہ بھی کم سے کم جو ماں باپ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ سارے کتاب جو ہے وہ ہمارے ریلیجیس بکس سے نکلے ہوئے ہوں گے. ان کی ریسپانسبلٹی ہوگی ٹیکسٹ بک کے اندر وہ چیز آ جائے, پھر وہ ان کے پیرنٹس کی جواب داری ہو جائے گی کہ بھائی آپ یہ اس کی مارس ہیں, وہ خود بخود ارینجمنٹ ہو جائے گا.
رکن اسمبلی رمیش کمار واکوانی, اقلیتوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں اس کا تفصیلی ذکر آپ نے سنا, لیکن ان مشکلات کے باوجود غیر مسلم بچوں کا عزم اور حوصلہ بہت بلند ہے, اور پنجاب یہ ثابت کیا ہے. پنجاب میں ننکانہ صاحب میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والی منبیر کور نے, انہوں نے اپنی برادری میں کامیابیوں کی نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. 15 برس کی بچی نے میٹرک کے امتحان میں 1135 نمبر لے ڈالے. نخبت ملک نے منبیر کور کے والد سے بات کی.
جی میری 5 بیٹیاں ہیں, جی ایک بیٹا ہے, میری بڑی بیٹی ہے, 5ویں کلاس میں اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا, تو جب 9th کلاس میں اس نے 5 سے 7 نمبر لیے تو میں نے سوچا کہ بیٹا اور کوشش کرو.
یہ فرسٹ چانس ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے
جی,
اور پہلے اسٹوڈینٹ جنہوں نے اتنے اچھے مارکس لیے ہیں, مائنورٹی بیس پہ بھی جو ہے ہمارے یہاں پہ سب سے اچھے نمبر لیے ہیں. ویسے بورڈ میں جو ہے لاہور بورڈ میں تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں سے ٹاپر جو ہیں وہ لاہور کی ہیں
جی.
لیکن یہ 1035 نمبر جو 1100 میں سے ہے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے.
منبیر کور سے بات ہو پائے گی؟
وہ گھر پہ نہیں ہے, وہ ایکچولی گئے ہیں متھا ٹیکنے کے لیے گئے ہیں پنجا صاحب.
آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسکول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے, جیسے آپ سکھ برادری ہیں تو آپ کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ اسکول میں دی جاتی ہیں؟
جی ایسے ہے کہ جو گرو نانک جی پبلک ماڈل اسکول ہے اس میں ایسے ہے کہ جیسے مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, اسی طرح جو سکھ بچے ہیں یا اور کسی مذہب کے بچے ہیں تو ان کو جو پہلا اسکول میں پہلا پیریڈ ہوتا ہے تو ان کو ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے.
آپ کی بڑی بیٹی ہے منبیر کور, تو اب آگے اس کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟
اس کی اپنی جو دلچسپی ہے یہ ہے اس میں میڈیکل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. زیادہ جس کا شوق ہے یہ میوزک کے ساتھ مذہبی عبادت ہوتی ہے اس کی کیرتن کا.
جی کیرتن.
کیرتن ہاں جو
مذہبی عبادت. بالکل بالکل.
انہوں نے کیرتن میں بھی سکھلائی لی ہے, جب یہ فارغ ہوتی ہیں یہ پھر زیادہ اپنا جو ٹائم ہے کیرتن میں لگاتی ہیں. اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منبیر کور ابھی تو یہ میٹرک ایگزام کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو مزید پتہ لگا, ویسے یہ مشہور ہے کیرتن کی وجہ سے. ہمارے پاکستان میں جتنی سکھ برادری ہیں یا جو گرو نانک نام لے والے لوگ ہیں
جی
وہ ان کو جانتے ہیں کیرتن کی وجہ سے. سب کی بڑی کرپت ہے, 6-7 سال سے کیرتن کر رہی ہے گرودوارا جنمستان میں.
نخبت ملک منبیر کور کے والد گیانی پریم سنگھ سے بات کر رہی تھی. پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تعلیم کے نصاب اور عبادتوں کی ادائیگی میں کن مشکلات کا سامنا ہے, اس پر تفصیلی ہم نے آپ سے بات کی. یہ پروگرام سیربین آئندہ 24 گھنٹے bbcurdu.com پر موجود رہے گا, آپ چاہیں تو کسی بھی وقت سن سکتے ہیں. ہم اب بات کریں گے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کی. ہمارے ساتھی سبا اعتزاز طاہر عمران اور ریاض سہیل متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں, لیکن پہلے چلتے ہیں شمال میں صوبے خیبر پختونخوا میں, جہاں قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی اور خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں بارشوں اور سیلابی ریلوں میں 2 روز کے اندر اندر 15 افراد ہلاک ہو گئے. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات بھی ہوئے ہیں. پشاور میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے صوبے بھر میں 73 افراد اب تک ہلاک اور 31 زخمی ہو چکے ہیں. ان سب تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
باجوڑ ایجنسی کی تحصیل مامون میں مکان کی چھت اس وقت گر گئی جب اہل خانہ مکان میں موجود تھے. مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ یہ مکان علاقہ غاخے محمد میں میاں سید کا تھا. بارشوں سے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں. جنوبی ضلع کرک میں بڑے پیمانے پر مکان گرے ہیں, لیکن 3 مکان ایسے تھے جس میں اہل خانہ موجود تھے. کرک سے پولیس اہلکار شاہ نواز نے بتایا کہ 1 مکان میں 4 افراد ملبے تلے دب گئے, جبکہ دوسرے مکان میں بزرگ خاتون اپنے 2 پوتوں کے ساتھ موجود تھی کہ مکان کی دیوار گر گئی. اسی طرح 1 مکان کی چھت گرنے سے ایک نوجوان ہلاک ہوئے ہے. کرک میں ہلاکتوں کی کل تعداد 9 ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ کوئی 1 ماہ سے جاری ہے, اور صوبے میں قائم قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق اس عرصے میں 73 افراد ہلاک اور 31 زخمی ہو چکے ہیں. ان قدرتی آفات میں سب سے زیادہ نقصان ضلع چترال میں ہوا. پی ڈی ایم اے کے ایک بیان کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے اب تک چترال کے مختلف علاقوں میں 34 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں. چترال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے, اور حکام کے مطابق ضلع بھر میں 350 مکان مکمل تباہ ہوئے ہیں, جبکہ 80 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے. تحصیل شوغور سے چند روز پہلے پیدل سفر کر کے چترال پہنچنے والے عبد المجید خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے.
ایسی ہوتی ہے کہ وہاں یہ پنچے کی ہوتے ہیں, جب یہ آٹے کے لیے وہ ہمارے کام آتے ہیں. ابھی تک وہ سارے سلاب برد ہو گئے ہیں, کوئی وہ مشین وہاں نہیں ہے. یہ جو چکی ہوتی ہیں یہ دریا کے کناروں پہ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کم از کم 24 پنچے کی اس علاقے کے سلاب برد ہو گئے ہیں. ابھی وہاں ان لوگوں کا کچھ راشن گودام میں تھا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ 2-3 مہینے تک یہ روڈ ہی ابھی تک نہیں نکل سکے. اگر یہ متاثرین خود بھی متاثر ہیں, اگر وہاں کسی طرح سے آٹا یہ میڈیسن نہیں پہنچائی گئی, تو 7 دن سے یہ لوگ پوری یہ چھوٹے بچے جو بیماری کے شکار ہوئے ہیں, جو بدبو پھیل رہی ہے, اس سے مزید کئی لوگوں ہزاروں لوگوں کی جان خطرہ ہے. اس میں
ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت میں بھی بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، جہاں پی ڈی ایم اے کے حکام کے مطابق 50 مکان مکمل تباہ ہوئے ہیں جبکہ 250 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ لکی مروت میں دلوخیل کی جانب سے آنے والے ریلے میں ایک رضاکار بہہ گیا تھا جبکہ سڑکوں، پلوں اور دیگر عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلابی ریلے سے گڑابن پل کے قریب قبرستان کو بھی نقصان پہنچا۔ بارشوں سے بالائی دیر میں بھی بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں، جہاں ہلاکتوں کے علاوہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں اور پل بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
بارشیں اور سیلابی ریلا پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ پانی کا بڑا ریلا ضلع لیا سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے تحصیل کی متعدد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس پر بات کریں گے ابھی اپنی ساتھی سبا اعتزاز سے، جو اس وقت پنجاب کے کسی متاثرہ علاقے میں موجود ہیں۔ لیکن پہلے چلتے ہیں سندھ، جہاں کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل اس وقت اندرون سندھ کے سفر پر ہیں۔ ریاض، آپ کس جگہ ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کچھ متاثرین سے آپ کی بات چیت ہو سکی، آپ خود ان سے ملے، آپ نے دیکھا انہیں؟
جی، میں اس وقت شہداد کوٹ کے مقام پہ ہوں، اور اس سے پہلے میں انڈس ہائی وے سے ہوتا ہوا یہاں پر پہنچا ہوں۔ راستے میں جو مناظر تھے اس کے مطابق تو سیون کے باہر جو دریا کا پانی ہے وہ انڈس ہائی وے کو چھو رہا ہے۔ جو موجودہ وقت محکمہ آپاشی سے تفصیلات ملی ہیں اس کے مطابق گڈو کے مقام پر کوئی پونے آٹھ لاکھ کیوسک پانی موجود ہے، جبکہ یہاں پر گنجائش تو 12 لاکھ کیوسک کی ہے، مگر 7 لاکھ سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو اسے خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ وقت صوبائی حکومت کے محکمہ ڈیزاسٹر نے کوئی 3.5 لاکھ لوگوں کا انخلاء کیا ہے، جس میں زیادہ تر لاڑکانہ اور کشمور اضلاع کے ہیں۔ آج صبح کو جب ہم آ رہے تھے تو خیرپور ناتھن شاہ سے باہر دادو کینال پر ہماری صوبائی وزیر محکمہ آپاشی نثار کھوڑوں سے بھی بات ہوئی، جو پر امید تھے کہ تمام حفاظتی پشتے مضبوط ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ سیلابی ریلا بآسانی یہاں سے گزر جائے گا۔ اچھا، صوبائی وزیر کے گزرنے کے چند ہی لمحوں بعد ہم تھوڑا جب آگے گئے تو ہمیں وہاں پر ایک ٹریکٹر ٹرالی پر کچھ لوگ نظر آئے، جن ٹریکٹر ٹرالیوں پر کچھ ان کا گھریلو سامان تھا، کچھ جانور تھے اور ساتھ میں کچھ لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ وہ صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کے کسان ہیں، مگر حکومت نے ان کی یہاں تک نکلنے کے لیے کوئی مدد نہیں کی۔
میرا نام علی اکبر ہے، میری ذات سیال ہے، میرے سہیل صاحب کی زمین ہے، ادھر کھیتی کا کام میں کرتا تھا، ادھر وہ بوجھ آ گئی، زبردست پانی آ گیا، ہمارے کو حکومت نہیں بتایا نکلو، پانی بہت ہے یا کم ہے یا کیا ہے، یہ خبر ٹی وی میں یہ ہم سنتے رہے تھے، پانی کم ہے، کسی نے مجھے بتایا نہیں، کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ ہم نکلے ہیں بیڑی ذریعے، بیڑی والے ہمارے سے پیسے لیے ہیں، کسی بیڑی والے 2000 لیے ہیں، کسی بیڑی والے 3000 لیے ہیں، کافی ادھر ہمارے کو لے کے آیا بیڑی والا، آخری بیڑی والا ہمارے سے 3000 لیا تو بند پہ چھوڑا، کوئی آفیسر بند میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔
پیچھے کتنے لوگ پھنسے ہیں؟
پیچھے بہت لوگ پھنسے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے زمیندار کے ہاری بھی ہیں، بہت اندر گھر ہیں، بہت اندر جو تکلیف ہے آدمی کو، بہت پانی ہے، جو بند پہ پانی لگا ہوا ہے، بیچ میں لگا ہوا ہے۔
ریاض سہیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مگر پہلے ذرا پنجاب چلیں، یہاں دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ سبا، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون پر، آپ کس علاقے میں ہیں؟
جی، اس وقت تو ہم ملتان پہنچے ہیں، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے جو ہم نے رستے میں سفر کیا وہاں ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر ابھی تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور دریائے چناب میں جو ہے وہ پانی اور دریائے جہلم میں پانی کی جو سطح ہے وہ غیر متوقع طور پہ ہائی تھی۔ البتہ جو صوبائی محکمہ ڈیزاسٹر ہے ان کے مطابق سیلابی صورتحال ان دریا میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دریائے سندھ میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال کریٹیکل قرار دی جا رہی ہے، جو تربیلا کے مقام پر درمیانے درجے کا، بلکہ طالبہ چشمہ اور تونسا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پانی کا فلو جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کیوسیک سے زیادہ ہے, اور باقی تمام دریاؤں کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت جو صوبائی محکمہ ڈیزاسٹر وغیرہ کی یہاں سے گزرتے ہوئے نارمل ہے, لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ جو صوبے بھر کے دریاؤں کے آس پاس کے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ایک ہائی لیول الرٹ کر دیا گیا ہے, لوگوں کو نقل مکانی بھی کرائی جا رہی ہے, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 21 اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہیں جس میں تقریباً 4 لاکھ متاثرین ہیں, آدھے سے زیادہ جنوبی پنجاب میں.
ہاں تو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ یہاں پہ علاقے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, ضلع لیا سے پانی کا بڑا ریلا گزرنے کی اطلاع ہے, تو آپ نے کچھ وہاں پر دیکھا, کچھ اس کا اندازہ ہے آپ کو, کچھ بتا سکیں گی آپ کے وہاں پر کتنی کس قسم کی امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ حکام سے آپ کی بات ہوئی؟
جی جی, ضلع لیا میں کافی بری صورتحال ہے, ابھی ہم کل وہاں پہ انٹر ہوں گے ہم لوگ ملتان سے ہوتے ہوئے اور باقی جو اضلاع ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے, لیکن پچھلے ہفتے بھی جب میں وہاں پہ گئی تھی تو جو دیہاتی پٹی تھی تقریباً تمام ہی زیر آب تھی, اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں وہاں پہ, خصوصاً جو جانوروں کے چارے کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کا جو مین وہاں پہ جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ان کے جانور ہی ہیں, اور وہ بہت بری طرح سے وہ لوگ متاثر ہیں مالی طور پر بھی, اور ان کے جو دیہات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک پانی میں. ہمیں کہا گیا تھا کہ جو ریسکیو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں, جو تعداد ہے جنوبی پنجاب سے اس وقت متاثرین کی تقریباً 2 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں تقریباً 14 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو چکے ہیں, اور 300 سے زائد جو گاؤں ہیں وہ اس وقت زیر آب ہیں, اور جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو امدادی کیمپس اور ریلیف کیمپس بنا تو دیے گئے ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ امداد تک نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے دیہات میں جو پانی سے گھرے ہوئے ہیں, اور جو امداد ہے وہ متاثرین تک فی الحال نہیں پہنچ پا رہی. سو
سبا اعتزاز, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے پھر کل پروگرام سیربین میں بات ہوگی. ریاض سہیل, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جس جگہ پر ہیں, کیا دریا میں پانی کی سطح بڑھنے کا اندیشہ تو ظاہر نہیں کیا جا رہا, اور اگر ہے تو اس سے نمٹنے کی کوئی تیاریاں آپ خود دیکھ رہے ہیں, اور کیا کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟
جی بالکل, مقامی لوگ بھی میرے ساتھ ہیں, مگر یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ دریا کی سطح میں مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ پہلے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ پانی کی سطح 7 سے 7.5 لاکھ کیوسک تک رہے گی, مگر موجودہ وقت ہی یہ 8 لاکھ کیوسک تک پہنچ چکی ہے. اس وجہ سے جو محکمہ آبپاشی کے حکام ہیں ان کا اندازہ ہے کہ 9 لاکھ تک یہ پہنچ سکتا ہے, مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ پہلے سے زیادہ موثر ہیں. اس کی وجہ ہمیں یہ بھی بتائی گئی کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس کی تیاری نہیں تھی, موجودہ وقت اس کی نگرانی کی جا رہی ہے, اور حکام ذہنی طور پر بھی تیار ہیں, اسی عرصے میں جو حفاظتی پشتیں ہیں ان کو بھی مضبوط کیا گیا ہے, اس وجہ سے یہ زیادہ پر امید ہیں کہ اس مرتبہ کوئی اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جس مقام پر میں موجود ہوں شداد کوٹ میں, 2010 میں یہ علاقہ بری طریقے سے متاثر ہوا تھا, ایک طرف دریائے سندھ کا ریلا تھا تو دوسری طرف بلوچستان سے آنے والا پانی, جس وجہ سے یہاں پہ لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہوئے تھے. میرے ساتھ یہاں پر مقامی سماجی ورکر عبدالغفار پندرانی موجود ہیں, ان سے میں معلوم کرتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں کیا پوزیشن ہے یہاں پر.
اس وقت جو شہداد کوٹ ہے, بیسکلی شہداد کوٹ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ واقع ہے, شہداد کوٹ اور قبو سلطان کو جو خطرہ ہمیشہ رہا ہے وہ ایک تو دریا کا تو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بلوچستان سے جو پانی آتا ہے خاص طور پہ بولان کا, اور بولان کے ساتھ ساتھ جو ہلی ایریاز ہیں وہاں کی جو پانی خوشدار اور مولا اور جو ناڑی جو ایریاز ہیں وہاں سے جو پانی نکلتا ہے پہاڑی ایریا سے, جو سندھ کے اس بارڈر کے جو ایریا ہے بلوچستان سندھ کے, اس کو ہمیشہ یہ 2007 میں تو انہوں نے شدید جہاں پہ نقصان ہوا, 2010 میں تو یہاں سے دونوں پانی یہاں سے دریا کا اور بلوچستان کا پانی مل کے یہاں کی تباہی مچائی. جو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو پانی جب بارشیں ہو رہی ہیں یہ پانی یہاں سے, کیونکہ ایک نیچرل فلو ہے اور نیچرل راستہ ہے یہاں, تو یہ خدشہ موجود ہے لوگوں کے ذہن میں اور ہمارے سب کے ذہن میں یہ تجربہ ہے کہ یہ پانی جو جب ملیں گے تو بارشیں اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو شاید یہ خدشہ بڑھ کر ہمیں یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ پانی ضرور آئے گا.
جی ہاں
جی, یہاں پر جیسا کہ غفار نے بتایا کہ یہاں پہ خدشات موجود ہیں, تو اسی طرح ایک یہ سوچ نہیں, یہاں پہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں اور خیالوں میں یہ خوف و خطرہ محسوس
ہو رہا ہے. ریاض سہیل, آپ کا بہت ہی شکریہ. پاکستان میں سیلاب اور بارشیں, صوبے پختونخوا, پنجاب اور سندھ کی صورتحال ہم نے آپ کو سنوائی. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور ان کے معاون تھے ظہیر الدین بابر, پروڈیوسر تھے فیاض احمد. ماہوارہ سفتر کو اب تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مقدس مقامات کو حکومت فوری طور پر سیکیورٹی پلان مہیا کرے. پاکستان ہندو کونسل کے مطابق اس وقت پاکستان میں اقلیتوں کے 1400 مقدس مقامات ایسے ہیں جو عدم تحفظ کا شکار ہیں. حکومت پاکستان کی سن 2007 کی ایجوکیشن پالیسی کے تحت غیر مسلم طلبہ کے لیے اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون متعارف کروانے کے 8 سال بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. 5 ہفتے بند رہنے کے بعد یونان کی دارالحکومت ایتھنس کی اسٹاک مارکیٹ کی رونقیں بحال ہو گئی, تاہم پہلے روز شیئرز کی قیمتیں تیزی سے گرتی رہیں. افغان طالبان نے اپنی شورا کے اجلاس کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تحریک کے سینکڑوں اراکین نئے سربراہ ملا اختر منصور سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں. ادھر افغان حکومت نے طالبان قیادت کے بحران پر پہلی بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان متوازی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.